رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يؤتكم كفلين من رحمته درود قابل صد احترام مومنین اور مومنات پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ جائیں کہ جس فرش عزا پر خود اہل بیت علیہم السلام آ کر بیٹھ جایا کرتے ہیں کائنات کی کوئی ایک ایسی محفل بتا دیجئے کہ جہاں پر عموماً جنہیں ہم بڑا سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں یا معیار بن گیا عموماً آج کل کی زندگی میں جو بڑے ہونے کا معیار ہے کوئی ایسی ایک محفل بتا دیجئے کہ جہاں پر بڑے ترین لوگوں کو بلایا گیا ہو وہاں پر چھوٹے ترین بھی شامل ہو سکتے ہوں۔ پروردگار عالم کا یہ فضل ہے، اس کا یہ کرم ہے، اس کا یہ احسان ہے اپنے بندوں پر، ایک ایسی محفل ضرور نظر آئے۔ ہوتا کیا ہے عزیزان محترم، کوئی ایسی محفل، کوئی ایسی مجلس کہ جہاں پر دنیا کی بڑی ترین سیلیبریٹیز کو انوائٹ کیا گیا ہو، اور وہاں پر سوائے ان افراد کے کہ جن کے پاس انویٹیشن گیا ہو، پہنچا ہو، جنہیں خاص طور سے بلایا گیا ہو اور شامل کیا گیا ہو، ان کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ اور دیکھیں جہاں ایسی محفل منعقد ہوتی ہے تو پھر وہاں پر سیکیورٹی کا کیسا انتظام ہوتا ہے عزیزوں۔ لیکن پروردگار عالم، یہ اس کے فضل اور اس کے کرم کا نتیجہ ہے کہ ایک ایسی محفل ہمیں قرۂ ارض پر نظر آئی، ملی ایک ایسی زمین، ایسی محفل کہ جہاں پر کوئی بڑے چھوٹے کی قید نہیں ہے، کوئی رنگ و نسل کی قید نہیں ہے، جو چاہے یہاں پر آ جائے۔ دسترخوان کرم اہل بیت کھلا ہے، دسترخوان کرم پروردگار عام ہے لوگوں کے، جو چاہے آئے۔ اور اس محفل میں کس کے ساتھ ہمیں بٹھا دیا؟ کائنات کی سیدہ، عالمین کی عورتوں کی سردار، مادر حسین، دختر رسول فاطمہ زہرا بھی اس محفل میں آتی۔ ایسی محفلوں میں لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ایک لحظے کے لیے چاہے دروازے سے واپس کر دینا، مگر نام ہمارا لکھ لینا کہ جو لوگ شامل ہوئے تھے محفل میں، اندر نہ جانے دینا، اندر نہیں جانا چاہتا، بس نام لکھ لو میرا، کہ کل کو جب یہ بات دہرائی جائے کہ اس محفل میں کون کون شریک ہوا تھا، تو ان ناموں میں سے ایک میرا بھی نام ہو۔ جب یہ دنیاوی محفلوں کا عالم ہے تو سوچو کہ جس فرش عزا کو پروردگار عالم جنت کا ٹکڑا حدیثوں میں اہل بیت کے ذریعے سے بتا رہا۔ اور بات سیکیورٹی کی جب کی گئی، تو جب یہاں پر وہ آ رہے ہیں کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، اور ان سے محبت کرنے والے اس فرش عزا پر شامل ہو رہے ہیں، تو کیا فوج ملائکہ حفاظت کے لیے چاروں جانب سے بلکہ چھ کی چھ جہتوں سے آ کر مدد نہیں کر رہی ہوں گی؟ ہم نے پچھلے دنوں مختلف احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرش عزا کی فضیلت کے اعتبار سے ارشاد فرمائی تھی، انہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت کو حاصل کیا، اور آج الحمدللہ اسی سلسلہ عشر مجالس کی چھٹی کڑی ہے کہ جو شہادت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے، یہاں پر منعقد کی جا رہی ہے، اور ہم جمع ہو گئے ہیں رسالت ماب کو بھی پرسہ دینے کے لیے، اور ان کی دختر محترمہ سیدت النساء العالمین علیہ السلام کو بھی، اور زمانے کے امام کو بھی۔ مگر عزیزان محترم، بات کا آغاز انشاءاللہ حسب سابق فرش عزا ہی کی بات سے ہوگا، اور میں نے بغیر تمہید ہی کے آغاز کر دیا تھا بات کا، تاکہ وقت چونکہ آج ویسے ہی مختصر رہے گا، اور ہم سارے کے سارے پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں بارگاہ اہل بیت میں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مولا حسن مجتبی علیہ السلام کا ذکر ہو۔ مگر اس سے قبل، چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور فرش عزا کی بات سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، تو فرش عزا کے لیے ایک حدیث بحار الانوار کے اندر موجود، غالباً جلد نمبر 72 کے اندر، والیوم نمبر 72، جلد نمبر 72، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لکل شیء سیدن، ہر چیز کے لیے ایک سردار ہے، لکل شیء سیدن، وسید المجالس مجالس ہونا، اور مجالسوں میں کی سردار ہماری مجالس ہیں۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر، اس کائنات کے اندر، دنیا کہوں گا تو چھوٹی بات ہو جائے گی، پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بنایا ہر شے کے لیے ان میں سے ایک کو سرداری عطا کی. پروردگار عالم نے زمینیں بنائی, ان زمینوں میں سے ایک کو سردار قرار دیا. اب روایتوں میں اختلاف اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے, بس اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یا وہ زمین مکہ ہے یا کربلا. زمینیں تو پروردگار عالم نے بنائی ہیں, مگر ان زمینوں میں سے ایک زمین کو تمام زمینوں کا سردار قرار دیا ہے. مگر یہ بات اس وقت طے ہو گئی کہ جب خود ان دونوں زمینوں کا آپس میں مفاخرہ ہوا, ایک ایسا کنورزیشن ہوا کہ جس میں ایک دوسرے پر دونوں زمینیں فخر کرتی ہوئی ایک دوسرے سے کلام کرتی ہوئی نظر آئیں. اور اس کلام کا اختتام اسی بات پر ہوا کہ تو کیسے افضل ہو سکتی ہے کہ تجھ پر کعبہ ہے اور میرے سینے میں محافظ کعبہ سو رہا ہے, کہ اگر یہ نہ ہوتا تو تیری پشت پر کعبہ بھی نہ ہوتا. اور پروردگار عالم کامل و زیارات کی وہ حدیث ہم نے پچھلے دنوں تلاوت فرمائی, آپ نے سماعت فرمائی کہ پروردگار عالم نے اس سے قبل کہ زمین کعبہ کو خلق کیا 24,000 سال پہلے زمین کربلا کو خلق کیا تھا. یہ کامل و زیارات میں شیخ ابن قولوہ قمی لکھ رہے ہیں, میں اپنی جانب سے عرض نہیں کر رہا, اور حدیث امام کی روشنی میں لکھ رہے ہیں, وہاں پر حدیث کے حوالے کو بھی انہوں نے کوٹ کیا. اب تو کامل و زیارات مختلف دنیا کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. لیکن عزیزان محترم, زمین پہاڑوں میں پروردگار عالم نے اس دنیا میں سینکڑوں پہاڑ بنائے, رینجز ہیں پہاڑ کی, مگر ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو پروردگار عالم نے سارے پہاڑوں کا سردار بنایا. وہ پہاڑ عقیق کا پہاڑ ہے. پروردگار عالم نے تمام پہاڑوں میں ایک پہاڑ کو سردار بنایا, عقیق کا پہاڑ. اور ان میں جب پروردگار عالم نے زمینوں کو بنایا, پہاڑوں کو بنایا, آسمانوں کو بنایا, آسمانوں میں پروردگار عالم نے ساتویں آسمان کو عرش اولا قرار دیا, سارے آسمانوں کے سردار عرش اولا ساتویں آسمان کو بنایا. اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں, مہینوں کا سردار ماہ رمضان, راتوں کی سردار شب جمعہ, دنوں کا سردار روز جمعہ جو کل کا آنے والا دن. لیکن عزیزان محترم, راز ہے فضیلت پانے میں, مگر یہ جو سرداری عطا کی جا رہی ہے پروردگار عالم کی جانب سے, اس میں ایک حوالہ ہے, یوں ہی نہیں دیا جا رہا. عقیق کے پہاڑ کے بارے میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ پہاڑوں میں سب سے پہلے جو مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کرنے والا پہاڑ تھا وہ یہی عقیق کا پہاڑ تھا. پروردگار عالم نے اتنی فضیلت عطا کی کہ ایک مومن کی نشانی قرار دے دی کہ اپنے ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھی پہنے گا. اور اس کے بعد نہ فقط یہ کہ فقط مومن کی نشانی ہے, بلکہ ایک پیغام دیتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے یہ عقیق کی انگوٹھی جب انسان نے اپنے ہاتھوں میں اپنی انگلی میں پہنی ہو. یہ پروردگار عالم بار بار اس عقیق کی انگوٹھی کے پہنانے کے ذریعے سے انسان کو اس امر کی جانب انتباہ, یا یہ کہہ لیجئے کہ متوجہ کرتے رہنا چاہتا ہے کہ دیکھو, یہ پہاڑ ہو کر بھی مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا منکر نہیں تھا, تم تو پھر بھی انسان ہو. جہاں دل میں کہیں کوئی شک پیدا ہونے لگ جائے تو اس پتھر کو دیکھ لینا اور سمجھنا, یہ پتھر کے جو بے جان شے ہے, تم اشرف المخلوقات ہو. یہ بے جان ہو کر بھی مولا کائنات کی ولایت کے اقرار سے پیچھے نہ ہٹا, کہیں تم انسان اشرف المخلوقات ہو کر مولا کی ولایت سے پیچھے نہ ہٹ جانا. راتوں کی سردار شب جمعہ, دنوں کا سردار روز جمعہ, اور چٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ کے درمیان 24 گھنٹے ہیں, اور یہ 24 گھنٹے پورے ہفتے پر بھاری ہیں ہر اعتبار سے. ان میں پروردگار عالم کا خاص کرم اپنے بندوں پر نازل ہوتا ہے، اس کی رحمت، اس کی مغفرتیں، اس کی عافیتیں ان 24 گھنٹوں میں مسلسل بندگان خدا پر، مخلوق خدا پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اتنا کہ ان 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے کے بارے میں شیخ عباس قمی نے بھی مفاتی میں اس بات کو کوٹ کیا ایک حدیث کی روشنی میں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہیں لیلۃ الجمعہ اور روز جمعہ کے دن ختم ہونے تک، یعنی ہفتے کی شب آنے سے پہلے پہلے تک، یہ 24 گھنٹے کہ ان میں ہر گھنٹے میں پروردگار عالم 6 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو کسی ایسے نے آ کر سوال کر لیا کہ جس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ یبنا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ کیا پروردگار عالم 6 لاکھ سے زیادہ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ نعوذ باللہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تعداد کثرت سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے، ورنہ پروردگار کے جس کا کرم لا محدود ہو اس کی عطا محدود کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اتنے سارے لوگ آج کی رات اور کل کے دن میں مغفرت حاصل کرنے والوں میں شامل ہوں گے، کہیں تم آج کی رات اور کل کے دن سے غافل نہ ہو جانا۔ اور چھٹے امام علیہ السلام ہی نے فرمایا کہ لیلۃ الجمعہ اور روز جمعہ کا ایک حق ہے بندگان خدا کی گردنوں پر، اور بہت طویل کلام ہے مگر اس کا ایک چھوٹا سا جسٹ اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ کہ یاد رکھو اس حق کو پروردگار عالم کی معصیت کرنے کے ذریعے سے ضائع نہ کرنا۔ اس دن پروردگار عالم کی اطاعت میں جو عمل کرو گے اس کا عام دنوں کی نسبت دگنا ثواب ملے گا، دوہرا ثواب۔ اور جب دگنا ثواب مل رہا ہے تو کوئی معصیت اگر کرو گے تو پروردگار عالم کو افسوس بھی دگنا ہوگا۔ لہذا اس رات اور اس دن جو رحمت خدا کی نازل ہوتی ہے نا انسانوں پر، تو انسانوں پر دوسرے آسمان، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو زمین کا قریب ترین آسمان ہے نا، وہ آسمان ہے خدا کہ جو زمین سے قریب ترین ہے، وہاں پر فرشتے آ جاتے ہیں رات جمعہ کی رات، لیلۃ الجمعہ، اور یہ صدا دی جاتی ہے کوئی مریض کے جو شفا چاہتا ہو، عافیت چاہتا ہو، ہے کوئی ایسا شخص کے جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہو اور رزق کا متلاشی ہو، ہے کوئی ایسا کہ جو علم کا متلاشی ہو ہم اسے علم عطا کریں، ہے کوئی ایسا کہ جو مغفرت کا متلاشی ہو ہم اسے مغفرت عطا کریں۔ یہ آج کی رات نہ فقط اتنا بلکہ انسان تو انسان، یہ جتنے سمندروں کے اندر تیرنے والی کریشنز ہیں پروردگار عالم کی، نہ جانے کتنی ٹائپس کی ایسی پروردگار عالم کی مخلوقات زیر سمندر زندگی گزار رہی ہیں کہ انسان اگر انہیں گننا شروع کرے انہیں شمار نہ کر سکے، کیونکہ جتنا بھی گن لے گا یہ تو اس گہرائی تک واپس آنے کے بعد گن کر لسٹ بنا سکے گا کہ جہاں تک انسان کی پہنچ ہے، ورنہ تو کچھ ایسے اوشنز ہیں کہ جن کی تہ تک آج تک انسان پہنچا ہی نہیں، وہاں پر نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات خدا کی زندگی گزار رہی ہیں اور وہاں پر بھی پروردگار کا رزق کھا رہی ہیں۔ مگر یہ پروردگار عالم کا وہ خاص کرم ہے کہ جو آج کی خاص رات اور کل کے خاص دن میں نازل ہوتا ہے بندگان خدا پر، جسے حاصل کرنے کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی خود کو سطح پانی پر لے آتی ہیں، پانی کے سرفس پر لے آتی ہیں، اور اس کے بعد اپنا منہ پانی کی سطح سے باہر نکالتی ہیں، پھر اندر لے جاتی ہیں، پھر باہر نکالتی ہیں، پھر اندر لے جاتی ہیں، تاکہ وہ پروردگار عالم کا کرم کہ جو آج زمین پر بندگان خدا کے لیے نازل ہو رہا ہے وہ ہمارے بھی شامل حال ہو جائے۔ اور آج ہی کی رات وہ رات ہے کہ جو زمانے کے امام صاحب الامر والعصر والزمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مولا کو یاد کرنے کی رات۔ مگر ایک جملہ، جس ہستی کے یہ وارث ہیں زمانے کے امام، ان کی فضیلت کا سن لیجئے، چونکہ شب جمعہ کا ذکر آ گیا۔ مجلسوں کی سردار مجلس امام حسین علیہ السلام، اچھا چلیے ایک جملہ درمیان میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں اور اس کے بعد پھر مولا کی ایک فضیلت اور اس کے بعد پھر سلسلہ آگے بڑھے. یہ تو آپ نے سماعت فرمایا نا حدیث کے اندر, لے کل شیء سیدون و سید المجالس سے مجالس ہونا. یہاں پر اگر بات رکتی نہیں ہے, ملائکہ آپس میں جب بھی ذکر فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انعقاد کرتے ہیں آسمانوں پر تو وہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اس محفل میں شریک ہونے کی. آ جاؤ فلاں ملک تم بھی آ جاؤ, آ جاؤ فلاں فرشتے تم بھی آ جاؤ, اے خدا کے ملک مقرب تم بھی آ جاؤ, اے جبرائیل تم بھی آ جاؤ, اے فلاں تم بھی آ جاؤ, سارے کے سارے آ جاؤ, محفل کو منعقد کرتے ہیں. اور جب محفل سج جاتی ہے تو اس کے بعد ایک ملک دوسرے ملک کو دیکھ کر اس مجلس پر فخر کرتا ہے, خود پر فخر کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس قابل بنایا. الحمدللہ اس بات پر خدا کی حمد اس بات پر کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عنایت فرمائی کہ اس ہستی کا ذکر کریں کہ جس ہستی سے اپنا نام جوڑ لو پروردگار عالم خود کمال عطا کرتا ہے. تو ایک دوسرا فرشتہ اگر کہتا ہے ارے ارے ذرا زمین پر تو نگاہ کرو, ذرا زمین پر تو دیکھو انسانوں کو کہ یہ بھی ایک محفل سجا کر بیٹھے ہیں, مگر یاد رکھنا ہم تو حالت امن میں محفل سجا رہے ہیں, ان کی تعداد کم ہے, دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے, پھر بھی علی کا نام لینے کے لیے محفل سجاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک ملک یہ کہتا ہوا قرآن کی آیت پڑھتا ہوا تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, یہ اس پروردگار عالم کا فضل ہی ہے جسے چاہے عطا کر دے, اسے چاہے عطا کر دے. تو پھر وہ فضیلت کے جو شب جمعہ کے اعتبار سے مولا کائنات کی فضیلت, رسول اکرم کل کی رات انشاءاللہ شہادت رسول وفات رسول کے اعتبار سے مجلس کا انعقاد اسی مقام پر ہونے والا انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق. مگر رسول کی معراج کا ایک واقعہ آج کی رات بھی سنیں. چوتھے آسمان پر رسول تشریف لے گئے اور وہاں پر رسول نے دور سے کسی ایسے کو دیکھا کہ جو آشنا سا لگا, اور جناب جبریل کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ اے جبریل دیکھ رہے ہو اس ہستی کو جو وہاں یہاں سے نظر آ رہی ہے, وہ علی دکھ رہے ہیں, یہ علی یہاں کیسے آ گئے چوتھے آسمان پر اور ہم سے پہلے آ گئے, کیسے پہنچ گئے ہم سے پہلے علی, ہمارے ساتھ آئے تھے یا ہمارے بعد آ کر بھی پہلے پہنچ گئے یا ہم سے پہلے نکلے تھے وہاں سے. تو جناب جبریل نے تبسم فرمایا اور کہا یا رسول اللہ آئیے چل کر خود ہی پوچھتے ہیں, اور اس شخص اور اس ہستی کے پاس آئے اور آنے کے بعد رکے اور سوال کیا کہ تو کون ہے؟ کہا پروردگار عالم کا ایک فرشتہ ہوں, آسمانوں پر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب تک تھے جب تک زمینوں پر تشریف نہ لے گئے تھے. اچھا اب سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات نے یہ کیوں کہا تھا کہ مجھ سے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا پتہ کرو کہ وہ مجھے زیادہ بہتر انداز سے پتہ ہے جہاں سے میں آیا ہوں. تو جب تک مولا آسمانوں پر تھے عالم بالا میں تھے, ہم تو عالم بالا ہی کہہ سکتے ہیں ورنہ حقیقت تو وہ جانے کہ جس نے انہیں خلق کیا, اور وہ جانے کہ جو راسخون فی العلم ہیں علم کے حقیقی وارث ہیں, تو عالم بالا پر تھے اور ہر شب جمعہ اسی مقام پر مولا کائنات تشریف لے کر آتے تھے اور سارے ملک ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کرتے تھے. جب وہ مولا تشریف لے گئے آسمان سے زمین کی جانب تو ہم مولا کے چہرے کی زیارت سے محروم ہونے لگے, مولا کی یاد ہمیں ستانے لگی. مولا کی چہرے کی زیارت جب نہ کرتے تھے تو پروردگار عالم سے التجا کی کہ بارے الہ کچھ خیال کر ہمارا, کہ علی کی زیارت سے محروم ہوئے چلے جا رہے ہیں. پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو علی کے چہرے کے ساتھ خلق کیا, یہاں پر اسے معمور کر دیا. اب جب جب شب جمعہ ہوتی ہے ہم اس کے قریب آتے ہیں چہرہ علی کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں. اللہ یہ مولائے کائنات علیہ السلام کی فضیلت آج کی رات. لیکن آج کی رات جہاں زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات, وہیں آج کی رات موت کو یاد کرنے کی رات بھی ہے عزیزوں. اور جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ گناہوں سے بچو گناہوں سے بچو, پروردگار عالم کی معصیت سے بچو, تو اس میں اللہ نے ایک ایسا راز رکھا ہے کہ بس اگر انسان ساری زندگی اسی راز کو پکڑ کر چلتا رہے تو آٹومیٹیکلی خود بخود اس کا اثر یہ ہے کہ وہ گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے گا, اس کا دل نہیں چاہے گا. ویسے تو دو باتیں ہیں جن میں سے ایک بات کا ذکر کل آ گیا کہ جب گناہوں کے قریب جانا چاہو تو علی کا تصور ذہن میں لے آؤ کہ علی دیکھ رہا ہے. ساری زندگی جب بھی ذکر آیا, کوئی مصیبت کوئی مشکل کوئی مرحلہ, جب تک یا علی مدد نہیں کہتے قدم آگے نہیں بڑھتے. اور دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری مائیں بچوں کو سکھایا نہیں کرتی ہیں, وہ دودھ کی تاثیر میں منتقل ہوتی ہے, وہ سینہ در سینہ چلتی ہے. علی کی محبت اور حسین کا غم پاک لہو میں سفر کرتا ہے. مائیں سکھایا نہیں کرتی, جب علی کا نام آئے تو خون کی گردش تیز ہو جایا کرتی ہے, جب نام حسین آئے تو خود بخود سینے پر ہاتھ ماتم کے لیے پڑ جایا کرتا ہے. تو یہ وہ مکتب ہے. آج کی رات موت کو یاد کرنے کی رات, موت کو یاد رکھے انسان. یہ راز کیوں کہا میں نے, چونکہ بات فرش عزا سے چل کر ہمارے روزانہ کے عنوان میں داخل ہو گئی, اور وہ عنوان تھا معارف اہل بیت کا عنوان. اس عنوان کے مختلف شعبے تھے کہ جن مختلف شعبوں پر پچھلے دنوں ہماری گفتگو اسی فرش عزا مقدس پر جاری رہی ہے, اور آج جس شعبہ معارف اہل بیت پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اس شعبے کا نام ہے موت. چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور موت کو یاد کرنے کی رات, تو ایک یہ راز ہے کہ پروردگار عالم نے شب قدر کا, معلوم ہے کسی کو کہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے؟ نہیں معلوم. کہ یہ رازوں میں سے ایک راز ہے. اسی طرح سے جس طرح سے شب قدر کا کسی کو نہیں معلوم, موت کی رات کون سی رات ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم. اور یہ پروردگار عالم کی ایک خاص نعمت ہے کہ انسان کو نہیں معلوم, اگر معلوم ہو تو ساری کی ساری زندگی معصیت خدا میں گزارے اور اس کے بعد کہے کہ آخری وقت جب آئے گا تب میں موت سے پہلے توبہ کر لوں گا. تو یہ موت ایک ایسا عنوان ہے کہ جو انسان جب بھی اپنے ذہن میں لے آیا کرتا ہے تو وہ محفل کے جو خوشی کی محفل ہوتی ہے, حشاش بشاش مسکراتے چہرے کھل کھلاتے دل, وہاں اس درمیان ان لوگوں کے درمیان اگر موت کا ذکر چھیڑ دیجئے تو خاموشی طاری ہو جاتی ہے, ویسے ہی کہ جیسے اس مجمع پر طاری ہو گئی. لیکن عزیزان محترم, موت کوئی ڈرنے کی چیز ہے کیا؟ موت گھبرانے کی کوئی چیز ہے؟ تعجب ہوتا ہے مکتب اہل بیت سے منسلک بھی ہو اور موت سے گھبراتے بھی ہو. حضرت ابراہیم خلیل جب ملک الموت روح کھینچنے کے لیے آیا ہے تو کہا ابراہیم پروردگار عالم کے پاس چلنا ہے, آپ کے لیے داعی اجل آ گیا, لبیک کہنے کا وقت آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے ملک الموت کیا میں خلیل ہوں نا, تو کسی دوست کو دیکھا ہے کہ اپنے دوسرے دوست کو موت دے دے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا ہوا یہ ملک الموت واپس پلٹ گیا, خلیل خدا ہے. ملک الموت واپس پلٹا بارگاہ الہی میں جاتا ہے, بار الہ آپ نے تو خود سن لیا, یہ میں اپنے انداز سے بات بیان کر رہا ہوں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ نے تو سن لیا کہ کیا ہے, اب آپ جواب دیجئے کہ سلسلہ کیا بنانا ہے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ جا کر میرے خلیل سے سوال کرو کہ کیا کوئی دوست ہے کہ جب اسے دوست اپنی ملاقات کے لیے بلائے اور وہ اسے انکار کر دے. موت کیا ہے؟ پروردگار عالم سے ملاقات کا نام ہے. ساری زندگی کس کا رزق کھایا ہے اس سے آج ملنے کا وقت آ گیا ہے, کیا اس سے ملنا نہیں چاہو گے؟ یہ ساری زندگی کرم، بلکہ زندگی بھی بعد میں آئی، زندگی جس ہستی کے کرم میں ملی ہے اسے پروردگار عالم کہتے ہیں. اس کا کرم نہ ہوتا، اس کا فضل نہ ہوتا، وہ خلق ہی نہ کرتا جو پہلے دن ہماری بات آئی. وہ خلق ہی نہ کرتا تو میں سوال کر سکتا تھا؟ نہیں، سوال کرنے کا میں حق بجانب نہ ہوتا. یہ پروردگار عالم وہ کہ جو منعم حقیقی ہے، کہ جس کی شکر کی گفتگو گزری ہے پچھلے دنوں، کیا اس سے ملنا نہیں چاہو گے؟ ضرور ملنا چاہو گے. اچھا، اس سے تو ملنا چاہو گے. اب اگر ایک اور بات کہہ دی جائے کہ وہ علی کے جسے بن دیکھے ساری زندگی مانتے رہے، جس کا دم بھرتے رہے، وعدہ کیا ہے مولا نے کہ نہیں کیا ہے، اور سچے ترین میرے مولا صدیق اکبر کے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں ہر مومن حتیٰ ہر منافق کے قبر میں آؤں گا یا وقت آخر آؤں گا، اپنے چہرے کی زیارت کراؤں گا. اب یہ سوچو، موت پروردگار عالم سے ملاقات کا نام ہے، حبیب خدا سے ملاقات کا نام ہے، علی مرتضی سے ملاقات کا نام ہے. اور جب مومن مجھے دیکھے گا خوش ہو جائے گا، منافق دیکھے گا، مومن دیکھے گا مسرور ہو جائے گا، کیونکہ وقت آخر سب کو اپنا مقام نظر آ جائے گا. ہر کوئی اپنا مقام اس دنیا سے جانے سے پہلے دیکھ کر جاتا ہے. تو وہ مقام کے جو دیکھ چکا ہوگا، جب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کی زیارت ہوگی تو کہے گا یہی علی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا جو ابھی خدا نے دکھایا. اور منافق بھی، وہ بھی اپنا مقام دیکھ چکا ہوگا. اور جب وہ اپنا مقام دیکھ چکا ہوگا تو جب علی کو دیکھے گا، کیونکہ مولا نے تو کہا ہے کہ میں ہر مومن منافق کو نظر آؤں گا، جب منافق دیکھے گا تو کہے گا ہائے یہی علی، حسرت کے ساتھ دیکھے گا، ہائے یہی علی، اسی کو نہ ماننے کا صلہ ہے کہ مجھے یہ مقام ملا جو خدا نے دکھایا. مگر عزیزو، موت پروردگار عالم نے کتنا حسین تصور اپنے ماننے والوں کے لیے بنا کر پیش کیا کہ اب بات ایسی ہو گئی کہ شاعر بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا. شہید محسن نقوی کے وہ دو مصرے پڑھوں گا اور آگے بڑھوں گا، دامن وقت میں گنجائش بہت زیادہ نہیں رہ گئی ہے. کہ جب سے سنا ہے خلد میں آئیں گے مرتضی، محسن دعا حیات کی کرنا ہی چھوڑ دی. کیا معراج ہے انسان، کیا معراج ہے. اور یاد رکھیے گا، جتنی باتیں ہوتی ہیں، تقوی اختیار کرو، عابد بن جاؤ، صالح بن جاؤ، زاہد بن جاؤ، عزیزو یاد رکھنا، مومن بن نہیں سکتے، متقی بن نہیں سکتے جب تک امیر المومنین پر ایمان نہ لے آؤ، امام المتقین پر ایمان نہ لے آؤ. اور جب ان پر ایمان لاؤ گے، انہیں مانو گے، تو ان کی بھی مانو گے. جو پچھلے دنوں ہماری باتیں چلتی چلی آ رہی ہیں، بات توحید سے شروع ہوتے ہوئے آگے بڑھی تھی الحمدللہ. لیکن عزیزان محترم، موت، بہرحال آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کے بعد بھی کچھ ایسے افراد ضرور ملیں گے یہ ساری حقیقتوں کو جاننے کے باوجود بھی کہ جو موت سے ڈرتے ہیں. اور ایسی مثال چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، جب بات ہوئی ہلاکو خان کی، خواجہ نصیر الدین توسی، شہر کاظمین مقدس، آپ کی قبر خواتین کے پورشن کے اندر موجود، مرد حضرات شیخ مفید اور شیخ ابن قولوے. شیخ ابن قولوے قمی کون؟ کامل الزیارات کے مصنف. شیخ مفید کون؟ کہ جنہیں زمانے کے امام نے اپنا بھائی کہا. ان کی قبر، شیخ مفید کے انتقال کے بعد ایک مرثیہ ان کی قبر پر لکھا گیا، لکھا ہوا پایا گیا کہ جو زمانے کے امام کی جانب سے لکھا ہوا مرثیہ تھا. کمال ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے چلے جانے کا غم امام زمانہ کو اس حد تک ہو کہ مرثیہ لکھ دیا جائے. اور خواتین کے پورشن میں خواجہ نصیر الدین توسی. اب مجھے ان کی تاریخ اور ان کے سوان عمری پر بات نہیں کرنی، مگر اتنا ضرور سن لیجئے، ہلاکو خان کا دور ہے، اور ہلاکو خان کی والدہ کا انتقال ہوا، اور دفنانے کے جو مراسیم ہیں، تجہیز و تکفین و تدفین، یہ عمل میں آ رہے ہیں. اور اتنے میں ہی وہ وزراء، ہلاکو خان کے وہ وزراء کے جو موجود ہیں اور جنہیں ایک آنکھ اہل بیت کا یہ چاہنے والا خواجہ نصیر الدین توسی بھاتا نہیں تھا، انہوں نے، ان میں سے ایک نے ایک اچھا موقع پایا ان سے جان چھڑانے کا. میں بات کو مختصر کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں وہ آیا اور آنے کے بعد ہلاکو خان سے کہا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بڑا افسوس ہوا. کہا ہاں بہرحال کیا کریں، بس دفنا رہے ہیں. آپ ایک کام کیجئے، آپ کی والدہ تو اکیلی رہ جائیں گی اور ملک الموت روح قبض کر کے چلا گیا، اب جب یہ قبر میں جائیں گی قبر کو بند کریں گے تو اور دوسرے فرشتے سوال و جواب کے لیے منکر و نکیر آ جائیں گے، تو وہ وہاں پر اکیلی جواب کیسے دیں گی ان فرشتوں کا. تو آپ ایک کام کریں، آپ کے بہت ہر دل عزیز جو وزیر ہے نا خواجہ نصیر الدین توسی، انہیں ساتھ دفنا دیں تاکہ وہ ان کے ساتھ قبر میں رہیں. وہاں چونکہ دین داری سے کوئی تعلق تھا نہیں حال ہلاکو خان کا، کوئی بہت زیادہ ریلیجس شخصیت تو تھی نہیں. کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی بات، اٹریکٹیو تو تھی، لیکن جیسا کہ ہم نے یہ بات عرض کی ہے آپ کی خدمت میں، ہر اٹریکٹیو سلوگن ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہوتا عزیزو. یہ جو کائنات کے اندر، وہ جو دنیا کے اندر آج عقائد کے وائرسز اور اخلاق کے وائرسز پھیلائے جا رہے ہیں، یا سوالوں کی روشنی میں، یا کچھ اٹریکٹیو سلوگنز کے نام پر، یا براڈ مائنڈیڈنیس کے نام پر، یا انٹرٹینمنٹ کے نام پر، یا دوا کے نام پر، عزیزو متوجہ ہیں، یہ ہر بات ایکسیپٹ کرنے والی نہیں ہوتی، ذرا اس کی گہرائی میں جا کر دیکھنا پڑتا ہے، اہل بیت کی تعلیمات اور معارف اہل بیت کی روشنی میں جا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر اس سلوگن کو ایکسیپٹ کیا جائے تو یہ کہاں اینڈ کرے گا، ہے نا عزیزو. لیکن عزیزان محترم اس نے قبول کیا، اس نے بولا بڑی اچھی بات، بہت زبردست، لاؤ خواجہ نصیر الدین توسی کو. خواجہ نصیر الدین توسی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. مگر کوئی ایسا اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہوتا کہ وہ مشکل میں ہو اور انہیں مدد کے لیے بلائے اور اہل بیت ان کی مدد کو نہ آئے، اور اہل بیت نے مدد کی ایسے خواجہ نصیر الدین توسی کی کہ خواجہ نصیر الدین توسی کے ذہن میں جواب آیا. اب یہ سوچئے، موت کا تصور، انسان اپنے والدین کو بھی بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ خواجہ نصیر الدین توسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں حاضر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے دفنا دیجئے ساتھ، بہت ہی اچھی بات، لیکن یاد رکھیے کل آپ کا دن بھی ہے اور جب آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ کون ہوگا، تو ایک کام کیجئے، میں آپ کے ساتھ دفن ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ جس نے مشورہ دیا ہے اسے ضرور آپ اپنی والدہ کے ساتھ دفنائیں، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ورنہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، اسے کہتے ہیں ہوا کا دوش، اس رخ ہوا تو یہاں مڑ گئے، جب ہوا یہاں کی چلی تو وہاں مڑ گئے. آئمہ تارین نے حدیث کے اندر اس کو ہمجن رعا کے نام سے تعبیر کیا ہے کہ جو ہوا کے دوش پر اڑتے پھرتے ہیں، ان کی کوئی لائن نہیں ہوتی. یہ ہے موت کا تصور. لیکن عزیزان محترم قبر میں جانے کے بعد پانچ ایسے انوار آنے والے ہیں انسان کے استقبال کے لیے کہ جو سب سے پہلے آئیں گے منکر و نکیر سے بھی پہلے. ایک جانب سے ایک نور آیا، تو کون ہے، کہاں ہے تیری نماز. ایک جانب سے ایک نور آیا، کہا تو کون ہے، کہاں میں تیرے روزے. ایک جانب سے ایک اور نور آیا، میں تیرا حج. ایک جانب سے ایک اور نور آیا، میں تیری زکات. اور پھر وہ پانچواں نور آئے گا نا تو اس کی اتنی روشنی ہوگی کہ وہ تمام کے تمام دیگر انوار پر غالب آ جائے گا اس کا نور. اور وہ جب سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ تو کون، تو وہ نور جواب دے گا کہ یاد رکھنا میں وہ ہوں کہ اگر میں نہ ہوتا تو ان چاروں میں سے کوئی نور یہاں پر نہ ہوتا، میں تیرے دل میں موجود محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہوں. اگر میں نہ ہوتا تو ان میں سے کوئی یہاں پر نظر نہ آتا. اور عزیزان محترم میں جو واقعہ آپ کو سنایا اس کا ایک نتیجہ سن لیجیے، اور اس کے بعد پھر ہم سرکار مجتبی علیہ السلام کی جانب بڑھیں گے. کیا نتیجہ، یہ بادشاہ تھا نا، موت سے کیسا ڈر گیا، اپنی موت کا جب نام آیا تو اپنی ماں کو تک بھلا دیا، یا مثال کے طور پر جو بھی اسے تعبیر دیں آپ، لیکن عزیزان محترم کائنات کا کوئی ایک ایسا بادشاہ دکھا دیجئے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ زندگی میں تم مجھ سے ملنے آؤ، قبر میں میں تم سے ملنے آؤں گا، ایسے سوائے اہل بیت کی اور کوئی نہ ملے۔ مولا حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا نے فرمایا من زارنی فی حیاتی ہی زرتہ بعد مماتی ہی ولو کانا فی النار لاخرجتہ، کامل الزیارات میں جا کر بھی پڑھ لیجئے گا۔ مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں میری زیارت کے لیے آتا ہے، میں حسین ابن علی اس کی قبر میں اس کی موت کے بعد اس کی زیارت کے لیے آ جاتا ہوں۔ اور اس کے اندر واقعہ کیا، شیخ علی حائری کے جو قم کے حوزے کے مؤسس شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے اور سید مرشی نجفی، یہ دو وہ بڑے علماء ہیں کہ جن کا آپ ذکر سنتے ہی رہتے ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان ایک آپسی تعلق تھا، وہ تعلق تھا یہ کہ غدیری بھائی تھے، یہ دونوں آپس میں غدیری بھائی تھے۔ غدیری بھائی کسے کہتے ہیں؟ عید غدیر پر یقیناً آپ نے ایسا کیا ہوگا کہ ایک مومن نے دوسرے مومن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ صیغۂ اخوت پڑھے ہوں گے کہ جن کا پڑھنا روز عید غدیر وارد ہوا ہے اور بہت مستحب ہے۔ کیا ہے وہ صیغۂ؟ آخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وآحدتک فی اللہ، میں نے تجھے اپنا بھائی بنایا اللہ کی بارگاہ میں، اور میں نے تیرے بارے میں اپنا دل صاف کر لیا، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اذا کان یوم القیامہ، جس دن قیامت کا دن ہوگا اس دن اے میرے بھائی، کون سے بھائی؟ غدیری بھائی، ولایت علی کے صدقے میں بننے والے بھائی، یہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب روز قیامت ہوگا میں اس وقت تک میرے بھائی جنت میں نہ جاؤں گا جب تک تیرا ہاتھ تھام کر تجھے ساتھ نہ لے جاؤں۔ غدیری بھائی تھے دونوں، وعدہ کیا ایک دوسرے سے کہ جو پہلے انتقال کرے گا حکم خدا سے اور انتقال کے بعد وہ دوسرے کے خواب میں آئے گا۔ اور شیخ حائری اس دنیا سے رخصت ہوئے پہلے، اور خواب میں آئے سید مرشی کے، سید مرشی نقل کرتے ہیں یہ واقعہ کہ میرے خواب میں آئے اور آنے کے بعد، یہ ان کے انتقال کے بعد، سید مرشی کے بھی انتقال کے بعد یہ واقعہ کشف ہوا، یہ واقعہ سامنے آیا۔ کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں وعدہ لیا جاتا ہے، جنہیں بیان کیا جائے شاگردوں سے کہ الا جب میں پروردگار عالم سے جا کر مل جاؤں تو پھر اس کے بعد اگر باہر آئے تو بہت بات آئے، زندگی میں نہ آئے۔ بہرحال کچھ ایسے راز ہوتے ہیں کہ جو راز رہتے ہیں۔ آئے، کہا کہ کیسا رہا سلسلہ؟ کہا پروردگار عالم کا شکر، مگر ایک افسوس رہا، افسوس یہ رہا کہ میں مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت کم مرتبہ جا سکا۔ نہیں عزیزو، سارے مل کر ہم آواز ہو کے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مولا سرکار علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر بلند تر صلوات۔ مولا کی زیارت کے لیے بہت کم مرتبہ جا سکا، مجھے افسوس رہ گیا۔ کہا کیا ہوا، کتنی مرتبہ گئے تھے؟ کہا بس 200 مرتبہ جا سکا تھا۔ کہا 200 مرتبہ کم ہے، کم لگ رہا ہے؟ کہا ہے ہاں اے میرے بھائی، کم اس لیے لگ رہا ہے 200 مرتبہ زندگی میں میں مولا رضا سے ملنے گیا، قبر میں 200 مرتبہ مولا میری زیارت کے لیے آئے۔ کیا مقام ہے ان افراد کا کہ جو واقعتاً بادشاہ کائنات کہلائے جانے کے قابل ہیں، جنہیں پروردگار عالم نے وہ علو منزلت عطا فرمائی کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے علاوہ کوئی کائنات میں ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہنے کی جرأت بھی کرے، سوچ بھی سکے کہ زندگی میں تم مجھ سے ملنے آؤ، موت کے بعد میں تم سے ملنے آؤں گا۔ ہاں مگر عزیزو، ایک ایسی ہستی کہ جس کا تعلق اہل بیت کے خانوادے سے ہے کہ جس کا ذکر کرنا ہے آج. زندگی میں تو مظلوم رہی، دفن کے وقت بھی مظلوم رہی، دفن کے بعد بھی مظلوم رہی، اور سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد آج تک وہ ہستی مظلوم ہے. اور کیسی مظلومیت ہے زہرا کے اس لال کی، غیروں نے اپنے انداز سے ستم کیے، اپنوں نے اپنے انداز سے غفلت برتی. آپ دیکھیے کہیں پر اگر بے موقع مولا حسن کا ذکر شروع ہو جائے تو آپ کو لوگوں کے بدلتے ہوئے چہرے نظر آنے لگیں گے کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا، آج امام حسن علیہ السلام کا کیوں ذکر کر رہے ہیں، آج کوئی شہادت ولادت تو نہیں ہے، یا دیکھنا پڑے گا جا کر کوئی ایسی روایت تو نہیں ہے کہ جو روایتوں میں سے ایک روایت ہو، کہ جو کسی کتاب میں کسی روایت میں آیا. جب مولا کا بے وقت، میں بے وقت بھی نہیں کہتا، سمجھانا تھا اس لیے کہا، اس لیے کہ وقت پر حکومت حسن مجتبیٰ کی ہے، ہر رات حسن مجتبیٰ کی ہے، ہر دن حسن مجتبیٰ کا ہے. ارے جس امام مظلوم کے صدقے میں ہم یہاں آ کر جمع ہو گئے، اس حسین کا بھی امام حسن مجتبیٰ رہا ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہوا تھا، میں ابھی منزل مصائب پر نہیں آیا ہوں عزیزوں، میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں، لیکن مولا حسین نے جب اپنے لال قاسم کے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کے بعد ہاتھوں میں لے کر پڑھا تھا تو یہی کہا تھا نا کہ بیٹا قاسم، تو نے آج مجھے میرے امام کی یاد دلا دی، میرے امام کا خط لا کر میرے ہاتھوں میں دے دیا کہ زندگی حسن مجتبیٰ میں تو حسن حسین کے بھی امام تھے، اور حسن حسین میں جو لوگ فرق کرتے ہیں نا عزیزو، فرق کرتے ہیں، یاد رکھیے گا فرق نہیں ہے. جنگ اس شہزادے نے بھی کی، جنگ اس سرکار نے بھی کی. نواسۂ رسول حسین ابن علی نے جو جنگ کی وہ اپنے اعتبار سے کی، مولا حسن نے اپنے اعتبار سے کی. حسین ابن علی کی جنگ ذوالفقار سے تھی، حسن مجتبیٰ نے قلم کو ذوالفقار بنا کر اس سے جنگ کر دی. یعنی حسین ابن علی کو جنگ کرنے کے لیے ذوالفقار کی ضرورت تو ہے، حسن مجتبیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، قلم ہاتھوں میں آ جائے حسن مجتبیٰ کا تو وہ خود ہی ذوالفقار بن جاتا ہے. اور باطل کی جو چارج شیٹ کھول کر ایک سلو نامے کے اندر جمع کر کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ جس پر دشمن نے اپنے دستخط بھی کر دیے، کیا نہیں ہے ایسا؟ اور مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام نے، اچھا ایک چھوٹی سی بات تاکہ کچھ عقیدہ بھی انسان کا مضبوط ہوتا چلا جائے آگے، عقیدہ مضبوط آج کل کے دور میں ویسے ہی ہونا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے نظر آتے ہیں کہ جو چلتے چلتے ہلا کر آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، کس چیز کو؟ کسی بھی مومن کے عقیدے کو. تو ذرا مضبوط رکھیے اب اپنا، ہم اور آپ اپنا عقیدہ، کیونکہ اب جو برائی واٹس ایپ کی آ گئی ہے نا عزیزوں، بڑی اچھی چیز ہے واٹس ایپ اور بڑی خطرناک چیز بھی ہے واٹس ایپ، کہ نہیں معلوم اس میں کون سی ایسی بات آتی ہے کہ جس میں ایک جھوٹا ریفرنس لکھ کر، بناوٹی ریفرنس لکھ کر، اب آج کل حدیثیں بنائی نہیں جاتی ہیں، آج کل ریفرنسز بنائے جاتے ہیں، اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم جا کر پڑھی ہوئی بات کو کتابوں میں کراس چیک نہیں کرتے ہیں. ریفرنس دیا بھی جائے تو ہم بولتے ہیں اڑے کتنی بڑی بڑی کتابوں کے نام لے لیے، اب یہ کہاں جا کر چیک کریں گے، چھوڑو نا بولا ہے تو صحیح بولا ہوگا. تو اپنا ایمان مضبوط رکھیے، اتنا مضبوط پہاڑ کی طرح سے کہ وہ آ کر ہلانے کی کوشش نہ کرے. اور اس کے لیے ایک بات اور یاد رکھیے گا، اپنی نمازوں کے اندر دعا کیجیے، ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، اے میرے پروردگار میں ہوں کون؟ یہ زمانہ تو یتیمان آل محمد کا ایسا زمانہ ہے کہ جس میں زمانے کا امام ہمارے درمیان نہیں ہے، تو پھر ان یتیمان آل محمد کے ساتھ لوگ ایسا ہی تو کریں گے نا. اے خدا، جب تک تو میرا حامی و مددگار ہے کوئی مجھ سے میرا ایمان چھین نہیں سکتا، اور اگر تو نے طے کر لیا تو کوئی مجھے ہدایت دے نہیں سکتا. اگر تو ناراض ہو گیا، خدا تو راضی رہے، اہل بیت مجھ سے راضی رہے، تو بات کیا ہے؟ دونوں طریقے الگ الگ، باطل سے نمٹنے کے دونوں ائمہ علیہم السلام نے، دوسرے امام اور تیسرے امام، دونوں نے باطل سے جنگ کی ہے، اپنے اپنے انداز سے کی ہے. عزیزو، ایک مرتبہ آپ ڈاکٹر کے پاس کوئی بیماری لے کر جاتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. ایک مرتبہ انسان اپنی بیماری لے کر جاتا ہے، اس کا علاج ایک نسخہ لکھنے کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. ڈاکٹر نے آپ کو ایک نسخہ لکھ کر دیا، نسخہ لکھ دیا، ایک پرسکرپشن لکھ دیا، یہ جاؤ یہ تمہاری بیماری کا علاج ہے، جاؤ تمہارا علاج ہو گیا. اور ایک وہ مرتبہ ایک بیمار جب جاتا ہے اتنی تاخیر کے ساتھ جاتا ہے کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس اپنے آپ کو پہنچاتا ہے اتنی تاخیر ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر آپریشن کر کے اسے کھولنا پڑتا ہے. یعنی کہ وہ نائف، کہ جو سرجیکل نائف ہے وہ چلانی پڑتی ہے. ایک مرتبہ پرسکرپشن لکھنے کے ذریعے سے کام ہو جاتا ہے، مگر اگر مرض اتنا بڑھ گیا ہو کہ سرجیکل نائف چلانی پڑے تو پھر وہ موقع دیکھ کر کام طے پاتا ہے. جب مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے باطل آیا تو قلم کے ذریعے سے قلعہ کما کیا، مگر جب مولا حسین کے سامنے باطل آیا بات اس حد تک جا چکی تھی کہ تلوار اٹھانا پڑ گئی. حسن کا عمل بھی وہی ہے، حسین کا عمل بھی وہی ہے، فرق دونوں میں کوئی نہیں ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور اگر یہ ہوتا کہ مولا حسن علیہ السلام تیسرے امام ہوتے اور مولا حسین علیہ السلام دوسرے امام ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو حسن نے کیا حسین کرتے، جو حسین نے کیا وہ حسن کرتے، اگر ترتیب آگے پیچھے ہوتی پروردگار عالم کی جانب سے جو طے ہوتا. لہذا ہم جتنا اپنے آپ کو اس در پر لا کر جھکا دیں گے اور یہیں سے کہیں گے کہ اے خدا ہمیں عطا کر. مولا حسن مصطفیٰ ولادت ہوئی ہے اور جناب سیدہ کی خدمت میں مولا کائنات آئے اور کہا کہ اے سیدہ عالمیان، بچے کا نام تو رکھیے. جناب سیدہ نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتی ہوں اے ابو الحسن؟ تو رسول کی جانب مولا کائنات نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک رسول ہیں تب تک علی ان پر کیسے سبقت کر سکتا ہے. بات رسول اکرم کی خدمت میں پہنچی، مولا کائنات پہنچے رسول اکرم کے پاس، رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ بچے کی نام گزاری. کہا کہ جب تک پروردگار عالم ہے وہی نام رکھے گا اس بچے کا، رب ذوالجلال پر میں کیسے. اور پھر حکم خدا سے اس بچے کا نام حسن قرار پایا، اور نام حسن تھا. حسن کا عربی زبان کے اندر، عربی نحو کے اندر ایک قاعدہ ہے، قاعدہ ہے اسم مصغر. کیا ہے حسن؟ اسی حسن کو چھوٹا کر لیجئے، اس کا اسم مصغر بنائیے، کیا بنے گا؟ حسین، فعیل کے وزن پر چھوٹا حسن. حسن کو، حسین کو بڑا کر لیجئے حسن بن جائے گا، حسن کو چھوٹا کر لیجئے حسین بن جائے گا. جو حسن کا چھوٹا بھائی ہے اسی کا نام حسین ہے. کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے. اور پھر میرے یہ مولا بچپنے کا عالم ہے اور رسول مسجد نبوی میں ایسے تشریف فرما ہے کہ رسول کے دونوں زانوؤں پر دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے. اتنے میں ایک بزرگ داخل ہوئے مسجد نبوی میں، اور اس بزرگ کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھ کر رسول نے ایسے احترام کیا کہ سب کی نظریں اس بزرگ کی جانب رک گئی. آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کچھ سوال ہے. چلیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس سے قبل اگر آپ کے لیے تمام مومنین کے لیے ممکن ہو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بن سکے. جتنا ہو سکے درود پڑھتے جائیے اور آگے آگے تشریف لے آئیے. جناب سید آپ کو اجر عنایت فرمائے. ایک اور درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ بزرگ آئے مسجد نبوی میں اور رسول اکرم کس عالم میں تشریف فرما ہے؟ ایک زانو پر حسن ہے تو دوسرے زانو پر حسین. بزرگ آئے, رسول نے ایسے احترام کیا کہ سب کی نظریں جو ہے نا وہ ٹک ٹکی باندھ کر اس بزرگ کی طرف رک گئیں اور آ کر کہا, یا رسول اللہ کچھ سوال پوچھنے ہیں. کہا کہ آج ایک کام کرو, میرے ان دونوں شہزادوں میں سے جس سے چاہو اس سے پوچھ لو. اشارہ کیا اس بزرگ نے مولا حسن کی جانب. مولا حسن کو مسجد کے ایک جانب لے گئے. سوال و جواب کا گفتگو کا سلسلہ چلا. جب گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو آنے کے بعد شہزادے کو دوبارہ سے ادب کے ساتھ رسول کے اسی زانو پر پلٹا دیا جہاں سے لے کر گئے تھے. جانے لگے, اجازت مانگنے لگے, رخصت طلب کرنے لگے محفل سے, تو بزرگ سے سوال کیا رسول نے, یا رسول نے بزرگ سے سوال کیا کہ اے شخص, اے شیخ, یہ بتائیے تشفی ہو گئی, اطمینان حاصل ہو گیا؟ کہا, یا رسول اللہ, بالکل ویسے ہی اطمینان ہوا جیسے آپ کے سوال کے جواب سے ہوا کرتا تھا. سوال کیا, بیٹھے ہوئے لوگوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ ہے کون, یہ بزرگ کون ہے؟ کہا, یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے جو اکثر ہمارے در پر اپنے سوالوں کے جواب لینے آیا کرتے ہیں. تو سمجھے عزیزو, جو موسیٰ کا استاد ہو وہ خضر, اور جو خضر کو پڑھائے وہ ہوتے ہیں اہل بیت, اور جو نبی خدا کو پہچان بھی نہ سکے وہ ہوتی ہے امت, اور جو نبی خدا کو کچھ پڑھا دے وہ ہوتے ہیں اہل بیت. درود بھیجئے گا مل کر محمد و آل محمد. تو بس عزیزو, ایک واقعہ اور دربار شام کا سن لیجیے اور اس کے بعد میں مصیبت کی جانب بڑھوں. بات کچھ اور بھی تھی بیان کرنے کے حوالے سے, مگر اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی. کیا بیان ہو رہا ہے؟ دربار شام میں مولا حسن علیہ السلام کو بلایا گیا ہے, اور بلانے کے بعد طے کیا گیا, پلان کیا گیا کہ جیسے ہی حسن مجتبی آئے تو نعوذ باللہ من ذالک, ان کی عزت میں کمی کی خاطر تم سب اپنے اپنے آبا و اجداد کے قصیدے پڑھنے لگنا, ان کی دولت اور ان کے جاہو حشم کا حوالہ دیتے رہنا. اور مولا حسن بوریا نشی ہیں, خاک پر بیٹھنے والے, سادہ سے گھر میں رہنے والے, سادے سے لباس کو پہن کر, پیوند والے کپڑے پہن کر زندگی گزارنے والے, عام افراد کے ساتھ عام افراد جیسی زندگی گزارنے والے. ظاہری اعتبار سے تو کوئی فضل نہ تھا, مگر پروردگار عالم نے اتنا فضل دیا کہ 6 سال کی عمر میں رسول یہ کہہ گئے تھے. رسول اس وقت جب حسن مجتبی 6 سال کے تھے تو کہا تھا, سردار جوانان جنت حسن و حسین ہے. لیکن خیر, لیکن خیر, جب رسول کا یہ نواسا آیا ہے دربار میں, اور دربار میں آنے کے بعد سب لوگوں نے قصیدے پڑھنا شروع کیے, اور ایک مرتبہ مولا حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر کلام کو سماعت فرمایا, اور پھر جب مولا حسن کا وہ خطبہ جاری ہوا جسے اس وقت اب میں حذف کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے, کہ ہم کون ہیں, ہم کس کی اولادیں ہیں, ہمارا تعلق کس گھرانے سے ہے, ہم پر کس نے خاص کرم کیا, ہماری اطاعت کو پروردگار عالم نے تم پر واجب کیا, یہ ساری کی ساری باتیں. اور اس کے بعد اپنے معاجز, اپنے معجزات کو خود اپنی زبان سے بیان کرنا شروع کیا کہ اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں, شام کو عراق بنا دوں, مرد کو عورت بنا دوں, عورت کو مرد بنا دوں. یہ سننا تھا ایک شخص کے جو ایمان میں بڑا کمزور تھا, وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا, کیا بات کر رہے ہیں. اس نے تو نامناسب الفاظ کے ساتھ مولا کو مخاطب کیا تھا, لیکن مولا کو جب گستاخانہ لہجے میں اس شخص نے خطاب کیا تو مولا حسن نے کچھ نہ کہا, فقط فنظر الیہ شجرا, فقط اس کی جانب ایک آنکھ بھر کر اسے دیکھا اور اسے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. پھر نہ نماز ہے نہ دعا ہے نہ وظیفے ہیں نہ لبوں کی جنبش ہے. مولا نے فرمایا اے شخص تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ اور اس کے بعد وہ کیا کہوں کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی. اور اس کے بعد وہ وہاں سے, یہ اختیار حسن مجتبی ہے, یہ ولایت حسن مجتبی ہے, یہ اختیار حسن مجتبی ہے جو پروردگار عالم نے خود مولا حسن مجتبی کو عطا فرمایا. اور ایسی بہت ساری باتیں, مولا کا وہ دسترخوان کہ جو مدینہ منورہ میں ہر خاص و عام کے لیے ایسے کھلا ہوا رہتا تھا کہ آ کر لوگ سارا سارا دن اس سفرے سے استفادہ فرماتے تھے. بس یہ آخری جملہ اور اس کے بعد مسائل. کیا بات ہو رہی ہے؟ خط آیا ہے, اس خط میں لکھا ہے لا خیر فی الاسراف. امام حسن مجتبی کا یہ دسترخوان کہ جو اپنی ساری کی ساری دولت اس دسترخوان پر لگا دیتے ہیں, اپنا سارا کا سارا مال لوگوں کے درمیان راہ خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں, پروردگار خوش ہو جائے. تو کسی شخص نے, کسی دشمن نے ایک خط لکھا مولا حسن کے نام اور لکھا لا خیر فی الاسراف اے حسن, اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے, نعوذ باللہ. مولا کی اس نیکی کو اسراف کہنے لگا. مولا بھی بڑے فصیح و بلیغ ہیں, فصاحتیں جس در سے پروان چڑھتی ہیں وہ حسن کا در ہے. مولا نے جتنے الفاظ میں اس دشمن حسن نے خط میں لکھا تھا اتنے ہی الفاظ میں جواب دیا. دشمن نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف, مولا نے لکھا لا اسراف فی الخیر. دشمن نے کہا تھا کوئی اسراف کے کام میں خیر نہیں ہوتی, مولا نے کہا اسراف خیر کے کام میں کوئی اسراف ہی نہیں ہوتی. یعنی خیر کا کام کرتے چلے جاؤ, کوئی اسراف نہیں ہے اس میں. مگر عزیزان محترم, جتنے بالا والا فضائل ہیں اس گھرانے کے اتنی ہی بڑی مصیبت ہے. کوئی ایسا امام آپ کو تاریخ میں نظر آیا کہ نماز کے دوران جس کے زانو مبارک پر زہر آلود خنجر کو گھونپا گیا ہو؟ مولا نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ ایسے افراد کے جو مولا کے مخالف ہو گئے تھے, جب مولا نے صلح کر لی تو کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا حسن, تمہارا کام سمجھنا نہیں ہے, تمہارا کام سر تسلیم خم کرنا ہے. امام تم نہیں حسن مجتبی تھا, تم نے حسن کے ہر حکم پر سر جھکانا تھا, مگر تم نے حسن مجتبی کے سامنے خود کو اکڑا لیا. اور مولا حسن جب نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ کہنے والے گستاخوں نے یہ کہا کہ حسن کی کیسی نماز, ابھی میں جا کے حسن کو بتاتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک, اپنے پہلو سے خنجر کو نکالا اور خنجر کو مولا کی ران مبارک میں داخل کر دیا. مگر حسن اس علی کا بیٹا ہے کہ جس علی کے پاؤں سے نماز میں تیر کھینچ لو تو پتہ نہ چلے. تو پھر ایک اور مصیبت ہوئی میرے مولا پر کہ جب مولا کو محسوس ہی نہ ہوا نا اس خنجر کا وار, اور جب مولا نماز کو آگے بڑھاتے رہے, جیسے ہی مولا کھڑے ہوئے ہیں قیام کی حالت میں, تو انہی ملونوں نے مولا کے نیچے سے مولا کے مصلے کو کھینچ لیا اور مولا اسی مقام پر گر گئے. اور نعوذ باللہ من ذالک, یہ کہہ کر مولا کو سلام کیا گیا نقل کفر کفر ناباشد, السلام علیک یا مذل المومنین, اے مومنین کو رسوا و ذلیل کرنے. نعوذ باللہ, جو السلام علیک یا معز المومنین کہلانے کے قابل ہو اسے ایسی نسبت دی گئی. مولا کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا مختلف انداز سے, کبھی لاٹھی کے آخری سرے پر زہر کو لگا کر مولا کے قدم مبارک میں پیوست کیا گیا, کبھی مولا کی زین پر زہر کو لگایا گیا. 6 مرتبہ مولا حسن کو زہر دیا گیا. اور یہ 6 زہر کے وار مولا حسن کے کلیجے نے برداشت کیے تھے، اب یہ آخری مرتبہ مولا کا کلیجہ بڑا زخمی ہو گیا تھا۔ عزیز و باہر والے انسان کو کتنی اذیت دیں، جب انسان گھر جاتا ہے نا تو سارے باہر کے غم بھول جاتا ہے، مگر اگر گھر والی ہی زہر دینے والی بن جائے۔ ایک جھوٹا وعدہ کیا گیا جودا بنت اشتر سے یا جادہ بنت اشتر سے، روم سے زہر منگایا گیا، زہر کی ایک پڑیا ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ایک خط، جھوٹے وعدے، اور اس میں یہ لکھا یہ روم سے ایسا زہر منگایا ہے کہ بہتے پانی میں بھی اگر ڈال دو گے نا تو جتنی مچھلیاں ہیں مر مر کے باہر آ جائیں۔ وہ زہر اس ملعونا نے جا کر مولا حسن کی پانی کی سراہی میں ڈالا، اور بہت آہستہ قدموں سے گئی تھی یہ جادہ، کیونکہ اتنے زہر کے وار ہونے کے بعد مولا عباس نے کہا تھا آقا حسن، آقا میں آپ سے بارہا پہرے کی گزارش کرتا رہا، آپ نے نہ مانا، اب تو مجھے اجازت دے دیجئے کہ پہرا کو برقرار رکھا جائے۔ پہرا تو برقرار تھا مگر زوجہ امام کو کون منع کر سکتا تھا، اور ایسا پہرا، درمیان میں مولا حسن ہیں، ایک جانب بہن زینب ہیں، دوسری جانب بھائی حسین ہیں۔ زہر آلود پانی، رات کے وقت مولا کو پیاس محسوس ہوئی، بہت کمزور ہو چکے ہیں مولا، لاغر ہو چکے ہیں، ناتواں ہو چکے ہیں، پانی کی سراہی کی جانب ہاتھ بڑھایا، کچھ ہلچل محسوس ہوئی، جناب زینب کھڑی ہو کر بیٹھ گئیں، بھیا حسن بتائیے حکم کیجئے کیا چاہیے۔ پانی کی سراہی مولا کے ہاتھوں میں ہے، قریب ہے کہ مولا پانی پئیں، پانی کا جام لبوں کے قریب لا کر روکا اور اس کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بقضاء کا و تسلیم الامرک، اے خدا تیری رضا میں حسن راضی ہے، جانتا ہے کہ اس پانی میں کیا ہے، مگر تیری رضا میں راضی ہے۔ بس وہ پانی مولا کے جسم مبارک میں جانا تھا، کلیجے کو کاٹنا شروع کیا، جسم کے کلیجے نے کٹتے کٹتے مولا کی پیاس کو بڑھانا شروع کیا، اور مولا پانی پیتے جاتے تھے۔ یقیناً جب مولا کو پیاس کی شدت ہوتی تھی نا تو کوئی ایک آگے بڑھ کر مولا کو پانی دے دیتا تھا، یہ حسن کا مقدر تھا، پیاس لگتی تھی پانی مل جاتا تھا، وہ سکینہ کا مقدر تھا، پیاس مانگتی تھی تواجے۔ مگر عزیزو وقت آخر ہے حسن مجتبیٰ کا، میں مختصر کر رہا ہوں، مولا حسن مجتبیٰ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کا ایک جملہ، ایک جملہ، مشکل سے موقع ملا ہے ذرا سن لیجئے۔ ہاں عزیزو آقا حسن زہر جگر کو کاٹنے لگا، اچانک سے مولا نے بے چینی کو محسوس کیا، کہا اگر ہو سکے تو ایک تشت مجھے لا کر دے دو، بہن زینب قریب بیٹھی ہیں۔ مولا حسین نے تشت لا کر دیا، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آنے لگے۔ نہیں نہیں، بہن کے سامنے بھائی کا کلیجہ کٹ کٹ کر تشت میں آنے لگا۔ میرا سلام ہو زینب مظلومہ پر، آج مدینہ میں بھائی کے کلیجے کے 72 ٹکڑے دیکھے، ارے کل کربلا میں اپنے ہی لشکر کے 72 لاش ہے، میرا سلام ہو زینب پر۔ مگر مولا حسین جو قریب بیٹھے ایک مرتبہ رونے لگے، بھائی حسن آپ کی مظلومیت برداشت نہیں ہوتی۔ مولا حسین کا گریا تھا، روتے روتے آقا حسن نے کہا بھیا حسین تم مجھ پر رو رہے ہو یا میں تم پر گریا کروں؟ ارے لا یومک لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین آج میری مصیبت برداشت نہیں کر رہے، کرے تیرے دن جیسا کسی کا دن نہ ہوگا، تیری مصیبت جیسی کسی کی مصیبت نہ ہوگی۔ ہاں عزیزو کائنات کا مشکل کشا، یتیموں کا آسرا، اس دنیا سے رخصت ہوا، مولا حسین نے نماز جنازہ، مولا حسین نے غسل و کفن دیا، نماز جنازہ ہوئی، سینے خانہ میں مولا حسن کا جنازہ آیا، ابھی جنازہ اٹھا ہے کہ دفنائے جانے کے لیے مولا حسن کی وصیت کے مطابق رسول کی قبر کے جوار میں جائے، رسول کی قبر کے ساتھ دفنائے جانے کے لیے گھر سے سینے خانہ سے حسن کا جنازہ اٹھا۔ بہن زینب نے جیسے ہی بھائی کا جنازہ جاتے دیکھا، کہا بھیا حسین ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، مجھے اپنے بھائی کا آخری دیدار کر لینے دو۔ جنازہ چلا، آگے سے ایک جانب حسین جنازے کو کاندھا دے رہے، دوسری جانب عباس ہے، مگر عباس خالی ہاتھ نہ تھے، ہاتھوں میں ننگی تلوار عباس کے ساتھ تھی۔ یہ جنازہ چلا اور چلتا چلتا قبر رسول کے قریب پہنچا، مگر جیسے ہی جنازہ حسن کو پہنچتے ہوئے وہ جو لوگ ساتھ تھے جنازے کے، انہوں نے دیکھا کہ قبر رسول کے قریب کچھ تیر انداز ہیں کہ جو تیروں کو کمانوں کے ساتھ لیے کھڑے۔ مولا عباس نے ایک مرتبہ تلوار کو جنبش دی، مولا حسین نے شانے پر ہاتھ رکھ کے روکا، بھیا عباس تلوار نہ اٹھانا، سلام ہو اس عباس پر تلوار چلانے نہ ملی، نہ مدینہ میں چلا پائے نہ کربلا، مگر تیر انداز ایک مرتبہ تیروں کی بارش جنازہ حسن کی جانب شروع ہوئی۔ یہ تیر چلتے جاتے تھے، حسن کے لاشے میں پیوست ہوتے جاتے تھے۔ ارے شہید ہوا جنازہ حسن کا ایک بار، زخمی ہوا بار بار، 70 تیر جنازہ حسن میں پیوست ہوئے۔ مولا حسین تیر اندازوں کے سامنے آ گئے، روکنے لگے، ارے رک جاؤ، تیر نہ مارو، میں جنازے کو واپس لے کے جاتا ہوں، میرے بھائی کو تیر نہ مارو۔ جنازہ چلا، کوئی جنازہ جب ایک بار گھر سے نکل آئے وہ دفنائے بنا واپس نہیں پلٹتا عزیزو، حسن مظلوم کا جنازہ گھر کو واپس چلا، حسین ایک جانب، زینب ایک جانب، تیروں کو لاش حسن سے نکالتے جاتے ہیں۔ مگر آج کا مدینہ، زینب موجود ہیں، حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی ہیں، میرا پھر سلام ہو زینب اولیاء پر، صبر کی پہاڑ بی بی، آپ نے اپنے بھائی حسن میں، حسن کے جنازے میں تیروں کو دیکھا، ارے بھائی حسین کا جنازہ تیروں پر دیکھا۔ یہی وجہ تھی شرمندہ بہن جب لاش حسین کے قریب سے کربلا کو ودا کر رہی تھی، یہی کہتی جا رہی تھی، بھیا حسین مجھے یاد ہے، کل مدینہ میں حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا تھا، اے بھائی اگر بہن کے ہاتھ گردن سے نہ بندھے ہوتے، اے بھائی یہ بہن تیرے لاشے سے تیروں کو نکال۔ واہ غربتو، واہ حسنو، الا ولعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارا جتنے بھی مومنین اور مومنات یہاں پر آئے ہیں، تجھے مولا حسن مشتبہ کا واسطہ، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے، مرحوم اصغر علی باقر علی مخرج، مرحومہ رقیہ بانو بنت مہر علی، مرحوم صادق علی مخرج، مرحوم فضل حسین فضلی، مرحوم عبد الحمید حمدان التمیمی، مرحوم الحاج رفیق بھائی پیر محمد، کہ جن کا آج نجف میں انتقال ہوا، حجاج کے خادمین میں سے، زائرین کے خادمین میں سے تھے، مرحوم علی رضا پٹیل ابن وزیر علی، آپ تمام کے مرحومین، متعلقین کے مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مرحوم الحاج رفیق بھائی پیر محمد، جن کا آج ہی نجف میں انتقال ہوا اور انہیں دفنا دیا گیا، اور مرحوم علی رضا پٹیل ابن وزیر علی کے لیے، ان دو مومنین کے لیے خصوصیت کے ساتھ نماز وحشت کی بھی التماس ہے. ماتم حسن مجتبی، یا حسن.